تسلیم و رضا، تسلیم و رضا و تسلی قلب کا عجیب مضمون، یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں، خزائن شریعت و طریقت، اسی کتاب سے روزانہ پڑھ کے سنایا جاتا ہے. ایک صاحب جو دنیاوی تعلیم کے لیے باہر ملک گئے تھے، امتحان میں رہ جانے سے غمگین تھے. ان کے خط کے جواب میں اس والا نے تحریف فرمایا کہ وظیفہ اور دعا سے مقصود حق تعالی کی بارگاہ میں اظہار عرض ہے، اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے، اس کے بعد حق تعالی کی مرضی پر سر تسلیم خم رکھنا اور راضی رہنا بندوں کے لیے آداب بندگی ہے. کسی ناکامی سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے. خیر اور بھلائی اور عزتوں کے عطا کرنے کے اللہ تعالی کے پاس بے شمار راستے ہیں. ایک ہی راستے پر نظر اور اصرار خلاف بندگی ہے. دندا شکن جواب. ایک صاحب نے کہا کہ علماء نے امت کو فروعی مسائل میں الجھا دیا ہے. انہی میں ایک فروعی مسئلہ ڈالی کا ہے. ہزبارہ نے فرمایا کہ آپ کے کہنے کے مطابق اگر داڑھی کو فروعی مسئلہ مان لیا جائے تو کیا فرا غیر ضروری ہے؟ کہنے لگے کہ جی ہاں. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جسم کے مقابلے میں ناک جو ہے فرا ہے، اس کی ایک جز ہے، تو کیا تو ناک کٹا لیجیے. معاشرے پر غالب رہنے کی ترکیب. ارشاد فرمایا جس طرح حضرت یونس علیہ السلام نے تسبیح اور ندامت سے حق تعالی کی رحمت حاصل کر لی اور مچھلی کو اگلنا پڑا، اسی طرح معاشرہ ایسے لوگوں کو ہضم نہیں کر سکتا جو تسبیح اور ندامت کی راہ پر قائم ہیں، یعنی اللہ تعالی کی عبادت اور بندگی کے راستے پر ہیں. اگر خطا ہو جائے تو ندامت اور گریہ و زاری سے پھر دائرہ رحمت میں آ جاتے ہیں، لیکن گناہوں کا مراقبہ اور مطالعہ ضرورت اور علاج کے لیے ہے. یعنی جب دل میں تکبر یا عجب پیدا ہونے لگے تو اپنے گناہوں کا ذرا سا خیال کر لیا، لیکن تفصیلی مطالعہ نہ کرے کہ سابقہ گناہوں کے واقعات کو دماغ میں دہرانے لگے، ورنہ یہ دوسری بیماری پیدا کر دے گا، اور وہ التزاز من المعصیت السابقہ ہے. یعنی اگر اس کو تفصیل سے یاد کرنا شروع کیا کہ ہم سے فلاں فلاں گناہ ہوا تھا، فلاں فلاں گناہ ہوا تھا، تو یہ ہر وقت یاد کرنا، اس کو دماغ میں دہرانا، یہ تفصیلی مطالعہ کہلاتا ہے. بار بار اس کو تفصیل سے یاد کرنا، تو اگر اس طرح سے دوسری بیماری پیدا کر دے گا، اور وہ ہے سابقہ گناہوں سے لذت حاصل کرنا، یعنی نفس پچھلے گناہوں کو یاد کر کے لذت اڑانے لگے گا. لہذا ندامت کے ساتھ استغفار کر کے پھر ہر وقت گناہوں کو یاد نہ کرے. ہر وقت اپنے گناہوں کو سوچنا دراصل اپنا مطالعہ ہے، اور ہم مطالعہ دوست یعنی اللہ تعالی کی یاد کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اپنے مطالعے کے لیے خود اپنے آپ کو ہر وقت دیکھنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. بندوں پر صفات الہیہ کا ظہور. ارشاد فرمایا کہ بجلی کا بٹن دبانے سے بلب سے روشنی کا ظہور ہوتا ہے، اسی طرح حق تعالیٰ کے جس اسم حسنا کو پکارا جاتا ہے اس صفت کا بندے پر ظہور ہوتا ہے. پس قرض کرتا ہے کہ یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ. یہ حضرت والا وہاں یہی نعرہ اکثر لگاتے رہتے تھے نازم آباد میں. وقتاً فوقتاً خاص توجہ اشتہار سے بلند کرتے رہیں. یا حلیم سے حق تعالیٰ کی صفت حلم کا ظہور ہوگا اور انتقام نہ لیا جائے گا. یا کریم سے صفت کرم کا ظہور ہوگا اور بدون استحقاق انعامات ملیں گے، اور دیے ہوئے انعام نہ چھینے جائیں گے بلکہ اضافہ ہوگا، اور یا واسع المغفرہ سے مغفرت واسعہ کا ظہور ہوگا اور بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. توبہ کا ایک طریقہ ہے دعا. ارشاد فرمایا کہ اگر گناہ ہو جائے تو ندامت کے ساتھ یوں دعا کرے, اے مالک مجھے معاف فرما دیجئے اور مجھ پر عذاب نہ نازل فرمائیے. اے مالک اپنی دی ہوئی نعمتوں کو بسبب میری شامت اعمال مجھ سے نہ چھینیے. نمبر تین, اے مالک اپنی آئندہ کی عطاؤں کو بسبب میری شامت اعمال کے نہ روکیے. حج اور عمرہ کے متعلق خاص ہدایات. اہم نوٹ, حج اور عمرہ کے احرام کی نیت کرنے کے بعد خوشبو کا استعمال ممنوع ہے, یعنی منع ہے. اس لیے ہوائی جہاز میں جو خوشبودار ٹشو پیپر دیا جاتا ہے اس کو استعمال نہ کریں. یعنی جب عمرے کے حج کے احرام کی نیت کر لی, جب نیت نہیں کی تو لگا سکتا ہے, لیکن جب نیت کر لی تو پھر وہ جو خوشبودار ٹشو وہاں دیے جاتے ہیں وہ ان کا استعمال جائز نہیں ہے. نمبر ایک, نظر کی خاص حفاظت کریں, یعنی نامحرم عورت یا لڑکی یا لڑکے کو نہ دیکھیں. حرمین شریفین میں ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں, اس لیے ہر وقت اس کا خیال رکھیں کہ گوشہ چشم سے بھی نفس بد نظری نہ کرنے پائے. گھر سے نکلتے وقت ارادہ کر کے نکلیں کہ یہاں کسی کو نہیں دیکھنا ہے. دل میں بار بار اس ارادے کی تجدید کرتے رہیں, ورنہ نفس بد نظری کرا دے گا. دونوں حرم بین الاقوامی جگہ ہے, یہاں دنیا بھر کی عورتیں آتی ہیں, اس لیے شیطان کہتا ہے کہ ذرا دیکھ لو اردن کی عورت کیسی ہے, مراکش کی کیسی ہے, الجزائر کی کیسی ہے. شیطان سے کہہ دو کہ تیری ایسی تیسی ہرگز نہیں دیکھوں گا. مردود دور ہو جا اور آمنت باللہ ورسولہ پڑھ لو, یہ گناہوں کے وسوسوں کا علاج ہے. نمبر دو, قلب کی حفاظت کریں, یعنی دل میں گندے خیالات نہ پکائیں, نہ کسی حسین کا تصور کر کے مزہ لیں, نہ گزشتہ گناہوں کو یاد کر کے مزہ لیں. خیالات کا آنا برا نہیں, لانا برا ہے. خیالات آ جائیں تو ان میں مشغول ہو جانا برا ہے. جسم کو بھی کسی غیر محرم عورت یا بے ریش لڑکے, یعنی جن کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو یا جن میں کشش ہو, اس کے قریب نہ رکھیں. اپنے جسم کو فضول گوئی نہ کریں, یعنی زیادہ بات چیت سے پرہیز کریں. کام سے کام رکھیں. طواف و تلاوت و درود شریف پڑھنے کے وقت طواف و تلاوت درود شریف کے پڑھنے میں وقت گزاریں اور تھک جائیں یا کمزوری محسوس کریں تو کعبہ شریف کو دیکھتے رہیں, وہ بھی ثواب ہے. نمبر پانچ, کسی مسئلے میں کسی سے بحث مباحثہ نہ کریں, نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کریں. اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو معاف کر دیں کہ اگر زائرین ہیں تو اللہ کے مہمان ہیں, اور مقامی ہیں تو درباری ہیں. لہذا سرکار کے مہمانوں اور درباریوں دونوں کا ادب ضروری ہے, اور دکانداروں کو بھی کبھی احترام کرو کہ اللہ کے پڑوسی ہیں, اور مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہیں. اس کو پکڑو ادھر. طواف کے وقت کعبہ شریف کی طرف مت دیکھیں. بادشاہ جس وقت مخاطب ہوتا ہے تو ایسے وقت میں بادشاہ سے نظر ملانا خلاف ادب ہے. اگر کوئی نامحرم عورت نظر آ جائے اور دل اس کی طرف کھینچنے لگے تو فوراً نظر ہٹا لو اور سمجھ لو کہ یہ اللہ کی مہمان ہے، اس لیے میری ماں سے زیادہ محترم ہے، اور اگر مدینہ منورہ میں نظر پڑ جائے تو سوچو کہ یہ اللہ کی بھی مہمان ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی مہمان ہے. اسی طرح اگر کوئی لڑکا نظر آئے اور دل کھینچنے لگے تو سمجھو کہ یہ میرے باپ سے زیادہ محترم ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں اللہ تعالی کا مہمان ہے اور مدینہ منورہ میں اللہ تعالی کے بھی مہمان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مہمان ہے. غرض لڑکی یا لڑکے پر نظر پڑتے ہی فوراً ہٹا لیں، ایک لمحے کو بھی پڑی نہ رہنے دیں. لوگ صرف اکثر یہی بتا دیتے ہیں کہ کل یہ کرو، یہ یہ عبادت کرو، یہ تسبیحات پڑھو، یہ باتیں، جن سے کہ اس کا سارا حج اور عمرے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے. یہ صرف ہم حضرت والا نے لکھی ہیں اور حرمین شریفین کے آداب میں بھی بہت تفصیل سے حضرت نے لکھا ہے. نمبر 8، حرمین شریفین کے لوگوں سے کوئی تکلیف پہنچے تو کوئی شکایت نہ کرو، یہ سوچو کہ یہ شہزادے ہیں، ایک طواف کریں گے اور اللہ تعالی سے معافی مانگ لیں گے، ہم ان کے پیروں کے خاک کے برابر بھی نہیں. نمبر 9، کھانے میں کوئی چیز پسند نہ آئے تو شکایت نہ کرو. ایک صاحب نے شکایت کی کہ مدینہ منورہ کا دہی کھٹا ہے، ہمارے ہندوستان میں دہی میٹھا ہوتا ہے. تو خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مدینہ سے نکل جاؤ وہاں کی ہر چیز کو محبت، عزت اور عظمت کی نظر سے دیکھو، کسی چیز میں عیب نہ نکالو. ایک صاحب مدینہ منورہ کی برقع پوش کالی عورتوں سے روزانہ انڈے خریدتے تھے. ایک دن کچھ انڈے گندے نکل آئے تو انہوں نے انڈے خریدنا بند کر دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت نصیب ہوئی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ برقعے میں جو کالی عورتیں آتی ہیں بہت دور سے آتی ہیں، غریب ہیں، ان سے انڈے خرید لیا کرو، ان کو مایوس نہ کرو. یہ خواب دیکھ کر وہ بہت روئے اور پھر روزانہ بے ضرورت ان عورتوں سے انڈے خرید کر تقسیم کر دیتے تھے. نمبر 10، اپنے آپ کو خادم سمجھے، مخدوم نہ سمجھے. اپنی ذات کو لوگوں کے لیے راحت کا باعث بنائیں اور ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھیں. نمبر 11، کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑے تو اللہ سے اللہ کو مانگ لو اور کہو کہ اللہ، منہ تو اس قابل نہیں ہے لیکن آپ کریم ہیں، نالائقوں پر بھی رحم کرتے ہیں. کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اس میں یہ ہے کہ جو کعبہ شریف پر جو پہلی نظر ہے، جب کعبہ شریف میں حاضر ہو تو وہ بھی پہلی نظر ہے اور اس وقت جو دعا مانگتے ہیں قبول ہو جاتی ہے، لیکن جب کعبہ شریف سے چلے گئے، اپنے حجرے میں، قبرے میں جا کے ٹھہر گئے، پھر جب دوبارہ گئے تو وہ بھی پہلی نظر ہوگی. جب بھی حاضری ہو اس وقت دعا مانگے. اگر کوئی خواب دیکھیں تو اس کا تذکرہ صرف اپنے شیخ سے کریں، اگر شیخ نہ ہو تو اپنے ہمدرد اور دین کی سمجھ رکھنے والے سے کریں، ہر ایک سے نہ کہتے پھریں. نمبر 13، حج اور عمرہ کرنے والے اس بات کی کوشش کریں کہ ان کی ایک سانس بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی میں نہ گزرے. نمبر 14، کنکریاں مارنے کی نصیحت یہ ہے کہ جب مجمع کم ہو جائے، 20-25-50-60 آدمی رہ جائیں تب جاؤ، چاہے 12 بجے رات میں جانا پڑے. کتابوں میں جو لکھا رہتا ہے کہ مغرب بعد مکروہ ہے، اب یہ اس زمانے میں مکروہ نہیں رہا، بلکہ اب مکروہ وقت میں زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ جان بچانا فرض ہے، اس لیے مغرب بعد یا عشاء بعد یا 12 بجے رات کو جاؤ، جب تک صبح صادق نہ ہو اس کا وقت بلا کراہت جائز ہے. حضرت والا کے ساتھ ایک مفتی صاحب کانپور سے آئے تھے، تو ان کو حضرت نے کہا کہ آپ بہت رش ہے اس وقت، ابھی اس وقت آپ نہ جائیے. تو ان کا نہیں صاحب، ان سے مغرب کے بعد تو مکروہ ہے، اس وقت افضل ہے. حضرت فرمایا افضل تو ہے مگر اب مکروہ کراہت نہیں رہی، اس لیے جان کا خطرہ ہے، بہت رش ہوتا ہے. اس کے بعد وہ مات نیوانے چلے گئے، وہ تھا رش زیادہ، کالے لوگ آئے ہوئے تھے، اس میں وہ بیچ میں پھنس گئے، کندھوں کندھوں پہ آ رہے تھے. آگے کہنے لگے کہ اپنی یقین ہو گیا کہ اس وقت جانا مکروہ ہی نہیں، حرام ہے. گرمیوں میں پانی کا انتظام اپنے ساتھ رکھیں، مثلا تھرماس میں ٹھنڈا پانی ساتھ رکھو کہ دھوپ کی شعاؤں سے اچانک پیاس لگ جاتی ہے اور پانی نہ ملنے سے لو لگ جاتی ہے، کوئی اور بیماری آ سکتی ہے، لہذا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر 16، خواتین کے لیے بہتر یہی ہے کہ حرمین شریفین میں وہ نماز اپنے گھروں میں پڑھیں، حرم میں صرف طواف کے لیے جائیں. عورتوں کے لیے گھروں میں نماز پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے، یعنی 1,00,000 کا ثواب ان کو گھر ہی پر مل جائے گا. نمبر 17، اللہ تعالی سے خوب دعا مانگو، عرفات کے میدان میں دعا بہت قبول ہوتی ہے، اسی طرح روضہ مبارک پر دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے ماں باپ، اپنے خاندان کے لیے، میرے لیے دعا مانگیے، میں بھی دعا کے لیے گزارش کرتا ہوں اور صلاۃ و سلام کا وکیل بناتا ہوں. بس چند نصیحتیں کرنی، باقی حج و عمرہ کے متعلق مستند عالم کی کتاب پڑھتے رہیے، جیسے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی احکام حج و عمرہ کو بار بار پڑھیں. نمبر 19، حالت احرام میں عورتوں کے لیے چہرے پر برقع نہ لگے، اور وہ جو سر پر سفید کپڑا باندھتی ہیں وہ احرام نہیں ہے، وہ محض بالوں کی حفاظت ہے. بعض عورتیں نادانی سے اتنا ضروری سمجھتی ہیں کہ مسح بھی اسی کپڑے کے اوپر کرتی ہیں، اور سمجھتی ہیں کہ اس کپڑے کے ہٹانے سے احرام ٹوٹ جائے گا، نعوذ باللہ. یہ بالکل جہالت، بالکل غلط بات ہے. جب کوئی غیر محرم نہ ہو تو اس کو بھی اتار دو، وہ کپڑا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. جب وضو کرنا ہو تو اس کو ہٹا کر بالوں پر مسح وغیرہ کرنا چاہیے، ورنہ وضو ہی نہ ہوگا. البتہ چہرے پر برقعے کا نقاب نہ لگے، اس کے لیے کوئی چیز جیسے چھوٹے لڑکوں کا ہیٹ ہوتا ہے وہ سامنے لگا لیں. جب عمرہ ہو گیا، احرام کھل گیا، بس پھر احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. عمرے کے بعد مردوں کو سر منڈانا یا اگر بال ہوں تو ایک پور کے برابر بال کٹوانا ضروری ہے. عربوں کی نقل نہ کرو جو قینچی سے تھوڑے سے بال کاٹتے ہیں، سر منڈانے کا ثواب زیادہ ہے، اس سے تکبر بھی نکل جاتا ہے اور بال بال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بس اللہ تعالی تمام لوگوں کا حج اور عمرہ قبول فرمائے اور اپنی رحمت سے دکھاوے سے بچائے. اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی سارے حاجیوں کا حج اور عمرہ قبول فرمائے اور سب حاجیوں کی دعاؤں کو عرفات کے میدان، منا، مزدلفہ اور دونوں حرم کی دعاؤں کو اللہ تعالی قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو مندرجہ بالا تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، بحق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، آمین. ہدایات برائے زائرین مدینہ، مدینہ جانے والوں کے لیے، مدینہ زیارت کے لیے جانے والوں کے لیے ہدایات. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبوی میں خوب درود شریف پڑھو. یہ سب اس میں آداب حرمین شریف میں آگے، بلکہ جب روضہ مبارک نظر آئے تو عاشقانہ نظروں سے دیکھو. اس وقت میں تو یہ شعر پڑھتا ہوں، ڈھونڈتی تھی گنبد خضرا کو تو، دیکھ وہ ہے اے نگاہ بے قرار، ہوشیار ہے جان مستر ہوشیار، آ گیا شاہ مدینہ کا دیار. یعنی جو مقام عرش اعظم سے افضل ہے، آپ وہاں کھڑے ہوئے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک رکھا ہوا ہے، اتنا ٹکڑا عرش اعظم سے افضل ہے، وہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. اس لیے بتلا رہا ہوں تاکہ گناہوں کے عدم میں کوتاہی نہ کرو، اور جس کو اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور روضہ مبارک پر نہایت ادب سے درمیانی آواز میں کچھ خراب ہو گیا. اچھا سر، روزہ مبارک پر نہایت ادب سے درمیانی آواز میں پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وغیرہ. جو درود و سلام یاد ہیں خوب پڑھو، کیونکہ آپ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں. صلاۃ و سلام پڑھ کر یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما. یعنی جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، یعنی گناہ کیا، جاؤوک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش وہ آپ کے پاس آتے. یہاں کہو کہ اے اللہ تعالیٰ نے میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، لیکن میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا آپ کی توفیق و کرم سے، فاستغفر اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں. تو اللہ میں اس آیت پر عمل کر رہا ہوں اور آپ سے معافی چاہ رہا ہوں. واستغفر له الرسول، اور ان کے لیے ہمارا رسول بھی معافی چاہتا. لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. یہاں کہو کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دو کام میرے اختیار میں تھے، آپ کے پاس آنا اور مغفرت مانگنا، تو میں اللہ تعالیٰ کی توفیق و کرم سے آپ کے پاس آ گیا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ رہا ہوں. اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آگے آپ کا کام ہے کہ میرے لیے آپ مغفرت کی دعا کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے واستغفر له الرسول، پس میرے لیے مغفرت مانگنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہیں. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، سد شکر کے مائیں میانے دو کریم. یا اللہ آپ کریم ہے، آپ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہے. سینکڑوں بار شکر ہے کہ ہم دو کریموں کے درمیان ہیں، اور درود شریف ایسی عبادت ہے کہ بیک دونوں کا نام منہ سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی. اللہم کہا تو اللہ میاں کے نام کا لڈو ملا، اور صلی علی محمد کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا لڈو ملا. تو درود شریف پڑھنے والا بندہ دو کریموں کے درمیان میں ہو جاتا ہے، اور دو کریموں کے درمیان میں جس کی کشتی ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی کیسے ڈوبے گی. پھر وہاں یہ دعا کرو، کیونکہ روضہ مبارک میں جو درود و سلام پڑھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں. کہو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سارے عالم کے لیے رحمت ہیں، اور میں آپ کا ایک ادنا امتی ہوں. ادنا امتی ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا ہوں، کیونکہ آپ کریم ہیں، کہ اپنا دست کرم میری طرف بڑھائیے اور میرے لیے مغفرت مانگ کر واستغفر لهم الرسول کا جوز پورا کر دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مغفرت کی درخواست کر دیجئے، اس کے بعد خوب دیر تک اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو، لیکن ہاتھ اٹھا کر نہیں، ہاتھ گرائے ہوئے ہو کسی قبر پر، حتیٰ کہ روضہ مبارک پر بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز نہیں، کیونکہ لوگوں کو غلط فہمی ہوگی کہ نعوذ باللہ صاحب قبر سے مانگ رہے ہیں. اگر ہاتھ اٹھانا ہو تو کعبہ شریف کی طرف منہ کر لو. ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ رخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں خوب دعائیں مانگتے تھے اور حضور میں خوب دھکے بھی کھاتے اور خوب مزہ لیتے تھے. ایسے دھکے کہاں ملتے ہیں جو بیڑا پار کر دے، وہاں کا تو دھکا بھی پیارا ہے. اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا عاشق کس طرح دھکے کھا رہا ہے. بھلا ان کو رحم نہ آئے گا، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوب بارش ہوتی ہے. لہذا روضہ مبارک پر اللہ تعالیٰ سے خوب مانگو. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں اپنے استاد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جاتا ہوں، لیکن صاحب قبر سے نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں کہ اے خدا، یہ میرا استاد یہاں آرام فرما ہے، اس کی برکت سے میری دعا قبول فرمائیے. حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے میری کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوئی. تو یہ بتاؤ کہ جن پر ایمان لانے سے اور جن کی قربانی سے وہ امام ابو حنیفہ بنے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر کتنی دعا قبول ہوگی. اس لیے وہاں پر خوب مانگو، اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں آج میری ساری دعائیں قبول فرما لیجئے، اور اپنے لیے، والدین کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اور اپنی مسجد کے لیے، مسلیوں کے لیے، خانقاہ کے لوگوں کے لیے، سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے، یہاں تک کہ کافروں کے لیے بھی دعا کرو کہ اے خدا، اہل کفر کو اہل ایمان بنا دے، اور اہل ایمان کو اہل تقویٰ بنا دے، اور اہل بلا کو اہل عافیت کر دے، اور اہل مرض کو اہل صحت کر دے، اور اہل جہل کو اہل علم کر دے، اہل دکھ کو اہل سکھ بنا دے. آخر میں یہ کہو کہ چیٹیوں پر رحم کر دے بلوں میں، اور مچھلیوں پر رحم کر دے دریاؤں میں اور سمندروں میں، اور درندوں پر رحم فرما دے جنگلوں میں، اور پرندوں پر رحم فرما دے فضاؤں میں. سارا عالم آ گیا، سارے عالم پر رحمت مانگنا اپنے کو رحمت کا مستحق بنانا ہے، اور یہ دعا کوئی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ابدال کا درجہ دے دیں گے، اور اس کی برکت سے دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. وہ دعا یہ ہے: اللہم اغفر لی واغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ تعالیٰ، مجھے بخش دے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دے. اللہم ارحمنی وارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ تعالیٰ، مجھ پر رحم فرما دے اور پوری امت محمد صلی اللہ امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحم فرما دے. اللہم اهدنی واهد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ تعالیٰ، مجھے ہدایت دیجئے اور پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دیجئے. اللہم عافنی وعاف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ تعالیٰ، مجھے عافیت سے رکھ اور میری پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عافیت سے رکھیے. حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ جو دعا ہے حضرت عبد الوہاب علامہ عبد الوہاب شاہرانی نے لکھا ہے کہ جو یہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو ابدال بنا دیں گے. تو عام امت کے لیے مانگو اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبوی میں خوب درود شریف پڑھو، وہاں کے لوگوں کا بھی ادب کرو. اگر کوئی آپ سے بدتمیزی کر دے، کوئی دھکا مار دے یا کوئی تکلیف پہنچ جائے، اف نہ کرنا، کیونکہ وہ درباری لوگ ہیں، آپ مہمان سرکار ہیں، وہ اہل دربار ہیں، لہذا ان کو چاہیے کہ وہ مہمان سرکار کا اکرام کریں، مگر آپ اہل دربار کا اکرام کریں، اپنی ڈیوٹی اپنے ساتھ رکھیں، اگر ان سے کوتاہی ہو جائے تو آپ اہل دربار کے ادب میں کمی مت کریں اور ان کے معاملے میں زبان کو خاموش رکھیں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے مدینہ منورہ میں کہہ دیا کہ یہاں کا دہی کھٹا ہے اور ہمارے ہندوستان کا دہی میٹھا ہے۔ اسی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ چھوڑ دو، فوراً واپس جاؤ، تمہیں ہندوستان کا دہی اچھا لگتا ہے، ہمارے شہر کا دہی اچھا نہیں لگتا، تو کیوں آیا یہاں پر نالائق؟ بہت روئے مگر کام نہیں بنا۔ بڑے بڑے علماء سے پوچھا انہوں نے اس وقت، انہوں نے کہا اس وقت ادب خیریت اسی میں ہے کہ تم مدینہ خالی کر دو، کیونکہ نبی کا حکم ہے، پھر بعد میں پھر جب اللہ موقع دے پھر آنا اور اپنے استغفار کرو۔ بے ادبی بڑی خطرناک چیز ہے، اس لیے وہاں کی کسی چیز کو کچھ مت کہو، جتنے لوگ ہیں وہاں ان کو اکرام اور پیار کی نظر سے دیکھو، اول تو دیکھو ہی نہیں، اپنے کام سے کام رکھو، اور مکہ شریف میں جب کعبہ شریف کو دیکھو تو سوچو کہ اس کعبہ شریف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک جہاں پڑی تھی آج میری نظر بھی وہیں پڑ رہی ہے، اپنی قسمت پر کتنا شکر کروں کہ اس طرح بالواسطہ نگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو رہی ہے۔ مرتضی پر تصور کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک یہاں چپکا ہے، قسمت سے آج میرا بھی سینہ وہاں لگ رہا ہے، مکہ شریف اور مدینہ شریف میں میں چاند بھی دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ یہیں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دیکھا تھا، چاند کے جس حصے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک پڑی تھی ہم بھی وہاں اپنی نظر ڈال دیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نظر سے بالواسطہ نظر مل جائے۔ مطاف میں سوچو کہ تمام پیغمبر علیہ السلام یہاں چلے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک بھی وہاں چلے ہیں، اور کتنے ولی اللہ وہاں چلے ہیں، اور سوچو کہ اس کعبے کے بالکل اوپر آسمان میں بیت المعمور ہے، ہر روز 70,000 فرشتے جس کا طواف کرتے ہیں، اور ایک طواف کے بعد قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی، اور بیت اللہ کے طواف میں جو دعائیں پڑھیں ساتھ میں میرا یہ شعر بھی پڑھو جو محبت کو تیز کرتا ہے۔ حضرت کا شعر ہے، یہ کہاں یہ میری قسمت یہ طواف تیرے گھر کا، میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں، یہ شعر پڑھتے ہوئے خالی گھر کو مت دیکھو، صاحب گھر کا بھی تصور کرو کہ صاحب خانہ سامنے ہے، حضور حرم شروع ہوتے ہی ایک دعا ہے کہ یا اللہ ہم حضور حرم میں داخل ہو رہے ہیں، اس کی برکت سے آپ ہم پر جہنم کی آگ حرام کر دیجئے۔ کتاب کو ضرور ساتھ رکھیں کیونکہ انسان بھول جاتا ہے، حرم میں داخلے کے وقت اس شعر میں تھوڑی سی ترمیم کر لو، کہاں یہ میری قسمت یہ حاضری حرم کی، میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں، اور حرم مدینے میں داخل ہوتے ہوئے مسنون دعا پڑھ کر اس شعر کو یوں پڑھو، کہاں یہ میری قسمت یہ حاضری مدینہ، میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں، اور مدینہ میں روضہ مبارک میں حاضری کے وقت یوں کہو، کہاں یہ میری قسمت یہ روضہ مبارک، میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں۔ جہاں جاؤ اس شعر کو فٹ کر لو، وہاں کی ساری نعمتوں پر، سارے مقدس مقامات، منا، عرفات، مزدلفہ وغیرہ پر فٹ کر لو. وزن گرے نہ گرے فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ اس کے معنی سے باخبر ہیں. بس ریا سے بچے رہنا، ریا اور دکھاوے سے بچنا بہت ضروری ہے. مکہ شریف میں اگر بھیڑ ہو، مکہ شریف میں اگر موقع ہو بھیڑ نہ ہو، تو منتظم پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس طرح سینہ لگا دو جیسے کوئی چپک کر رو رہا ہے. اللہ تعالی سے بڑھ کر کون مہربان ہے؟ خوب دعا کرو. لکھا ہے کہ وہاں کوئی دعا رد نہیں ہوتی. اور جب اپنے ملکوں میں واپس آ جاؤ اور اہل مکہ کو خط لکھو، تو ان سے یوں گزارش کرو: ایسا کہ نان مکہ مجھ کو بھی یاد رکھنا، ایک دور افتادہ فریاد کر رہا ہے. ہدایات نسائے برائے خلفائے مجازین و جملہ احباب. نمبر ایک، تمام مجازین ہر ماہ کسی مقام پر اجتماع کر کے ایک دوسرے کی ملاقات اور فکر اصلاح کے طریقے پر غور کریں. نمبر دو، تواضع اور فنائیت کا اہتمام، اور ہر شخص خود کو جملہ مسلمانوں سے کمتر، فی الحال اور حیوانات اور کفار سے فی المعال کمتر سمجھے. ان تمام مسلمانوں سے اس موجودہ حال میں اپنے آپ کو کمتر سمجھے کہ سب مجھ سے بہتر ہیں، اور حیوانات سے اور کافر سے سمجھے کہ نتیجے کے اعتبار سے جب تک نتیجہ نہیں ظاہر ہوا ممکن ہے یہ ایمان لیا ہے تو، اور اس کا خاتمہ کیسا ہو تو نتیجے کے اعتبار سے کہ ممکن ہے یہ ایمان لیا ہے، کافر اور جانور سے تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، تو یہ مجھ سے بہتر ہیں کیونکہ ابھی ان کے خاتمے کی خبر نہیں. نمبر تین، کھلم کھلا ارتکاب کبائر کے مرتکب کی خلافت منسوخ سمجھی جائے گی. یعنی جو کھلم کھلا بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب ہوگا، ارتکاب کرے گا، اس کی خلافت منسوخ سمجھی جائے گی. مثلا گھر میں ٹیلی ویژن کا استعمال، یا بیوی کو بے پردہ بازاروں میں پھرانا، یا دکان میں دکانداری کے لیے بٹھانا عورت کو، ایسے اعمال سے اس کی خلافت منسوخ سمجھی جائے گی، اور فہرست مجازین سے اس کا نام کاٹ دیا جائے گا. جس کو جہاں اور جس خلیفہ سے مناسبت ہو اس کو وہاں شرکت کی بطیب خاطر بدون شکایت اجازت دینا علامت اخلاص ہوگی. یعنی جس کو جس خلیفہ سے مناسبت ہو اس کو وہاں شرکت کی خوشی سے اجازت دی جائے، کیونکہ مقصود اللہ ہے، اور بغیر شکایت کے اس کو اجازت دینا کہ اس کا اہل ہے یا اخلاص کی علامت ہے. اور مریدوں کو بدون مناسبت اپنی طرف کھینچنے کی کوشش حب جاہ اور عدم اخلاص کی علامت ہے. اور مریدوں کو بدون بغیر مناسبت کے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش حب جاہ پسندی اور اخلاص نہ ہونے کی علامت ہے. آپس میں اتحاد اور محبت اور تواضع سے ملاقات کرنا، اپنے کو مٹانا، یہ خلاصہ تصوف اور حاصل طریق ہے. آپس میں اتحاد اور محبت اور تواضع سے ملاقات کرنا اور اپنے کو مٹانا، خلاصہ تصوف اور حاصل طریق ہے. خلافت کو اپنی اصلاح کا ذریعہ سمجھیں، اس کو اپنے لیے صاحب کمال ہونے کی دلیل سمجھنا سخت نادانی ہے. یعنی اس کو خلافت دی جائے وہ سمجھے کہ میری اصلاح کے لیے خلافت دی گئی ہے تاکہ میں اخلاق رذیلہ سے شرما کے پھر توبہ کر لوں، جیسے کوت جیسے کسی اس کو چور کو بنا دیا جائے، کوتوال بنا دیا جائے، تو اس کو یہ نہیں کہ اس کا اہل ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کو چوری سے باز رکھنے کے لیے یہ عہدہ دے دیا گیا، تو ایسے ہی سمجھے تو پھر انشاءاللہ دل میں بڑائی نہیں آئے گی، اور اس کو اپنے لیے صاحب کمال ہونے کی دلیل نہ سمجھے، خلافت کو یہ سمجھے کہ میں بس صاحب کمال ہو گیا اور میں اس کا اہل ہوں، تو یہ سمجھنا سب بیوقوفی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا. نمبر سات، ذکر و مجلس، تعلیم و تربیت کا اہتمام اپنی بستی میں لازم ہے، اس کا اہتمام بھی کرے کہ دین کی بات سنا دیں، اپنے کو ذکر کر لیا، کچھ تعلیم دے دی، دین کی باتیں سمجھا دی کہ یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ہر شخص کے لیے اپنی بستی میں لازم ہے، ہر شخص اپنے اس کا اہتمام کرے. اللہ تعالیٰ کی محبت اور ایمان کا نقطہ آغاز لا الہ سے ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ الہ کی تینوں قسموں سے قلب کی طہارت کے بغیر الا اللہ کی تجلیات خاصہ سے قلب منور نہ ہوگا، اور الہ حجر یعنی پتھر کے بتوں سے بچنا تو ہر مومن کا عمل ہوتا ہے، لیکن الہ جاہی اور الہ باہی یعنی جاہ کے جہاں پسندی اپنے آپ کو لوگوں میں ذرا لوگوں کی نگاہ میں اچھا رکھنے کی کوشش کرنا، اور الہ باہی یعنی شہوت کی گناہ مبتلا ہونا، یہ ان سے بھی طہارت قلب تزکیہ نفس کے لیے لازم ہے، اس سے بھی دل کو پاک کرنا یہ تزکیہ نفس کے لیے لازمی چیز ہے. جہاں سے مراد تکبر، غضب اور غیبت ہے، یعنی جاہی امراض جو ہیں ان میں تکبر ہے، غضب ہے، غیبت ہے. الہ باہی سے مراد، باہی گناہوں سے مراد بد نظری اور دل میں شہوت کا خیال لانا اور پردہ شرعی نہ کرنا، فلمی گانے اور موسیقی سننا، یا خواتین کو نوکر رکھنا اور بے پردہ ان سے ملنا جلنا، یا بے ریش حسین لڑکوں سے ملنا جلنا اور ان سے پیر دبوانا وغیرہ ہے. دلیل یہ ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، یا نبی آپ نے کیا نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اپنی خواہشات نفس کو خدا بنا رکھا ہے. آپس میں ملاقات سے اجتناب اور تنافر و تحاصل اور غیبت و تباغر، یہ علامت حیات نفس اور حب جا ہے، یہ علامت حیات نفس اور حب جا ہے. آپس میں ملاقات سے نہ کرنا اور ایک دوسرے سے نفرت کرنا اور حسد کرنا اور غیبت کرنا اور اسے بغض رکھنا، یہ علامت اس بات کی کہ اس کا نفس ابھی زندہ ہے اور حب جان مبتلا ہے. اس لیے ذوق جنتی پیدا کیجیے، فدخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اہل اللہ سے ملاقات کو دخول جنت سے اول اور مقدم فرمانا دلیل ہے کہ اہل اللہ سے ملاقات دخول جنت سے افضل ہے، کیونکہ اہل جنت مکین ہے اور جنت مکان ہے، اور مکان سے مکین افضل ہوتا ہے. یہ تحقیق میں مرشد اول حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. امام شافعی کا یہ قول بھی میرے شیخ حضرت شاہ پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمایا کرتے تھے کہ جب سے خبر ملی کہ جنت میں دوستوں سے ملاقات ہوگی، مجھ کو جنت کا شوق بڑھ گیا. خلفاء مجازین کے لیے جی دعوت جی جی نمبر دس، ہر سانس میں حق تعالیٰ کی رضا کے اعمال، ہر سانس حق تعالیٰ کی رضا کے اعمال پر فدا کرنا، اور ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی اور قہر کے اعمال میں استعمال نہ کرنا روح اسلام اور روح ایمان ہے. یہ نعمت احسان کے صدقے ملتی ہے، لہذا کیفیت احسانی اہل اللہ کے سینے سے حاصل کرنے کی فکر ضروری ہے. یعنی کیفیت احسانی یہ کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اور ذکر اور ذکر کا دوام اور صحبت اہل اللہ کا اہتمام اور معاصی سے اجتناب کا التزام احسانی کیفیت کے حصول کا قوی ذریعہ ہے. یہ کیفیت احسانی کے حصول کا قوی ذریعہ جو ہے وہ ذکر پر ہمیشہ کی کرنا, پابندی کرنا اور اللہ والوں کی صحبت کا خاص اہتمام کرنا اور معاصی سے بچنے کا التزام کرنا یعنی گناہ نہ کرنا, یہ اس سے یہ احسانی کیفیت کا قوی ذریعہ ہے. اس سے انشاءاللہ احسانی کیفیت حاصل ہو جائے گی. نمبر 12, ہر مسلک کے اہل حق مشائخ کا اکرام و احترام کیا جائے اور گروہ بندی سے سخت احتراز کیا جائے, کیونکہ افتراق دین کے لیے سخت مضر ہے. یعنی ہر مسلک جو ہمارے چار مسلک ہے, کوئی نقشبندی ہے, کوئی سہروردی ہے, کوئی اصل میں زیادہ تر تو چشتی ہیں اور قادری ہیں, تو کسی کو جو یہ ہیں سب اہل حق ہیں, یہ ان کا اکرام و احترام کرو. ان کا کیونکہ جو افتراق فرقہ پیدا کرنا, تفرقہ ڈالنا, یہ دین کے لیے سخت مضر ہے. امت کو جوڑنے کی ہر دم فکر ہو, اختلاف افتراق سے سخت گریز کیا جائے. نمبر 13, خاندان و برادری کی شادی بیاہ وغیرہ کی تقریبات کی غیر شرعی رسومات کو روکنے کی اگر قدرت نہ ہو تو ادنا درجہ یہ ہے کہ ان تقریبات میں خود ہرگز شرکت نہ کریں. لا يجوز الحضور عند مجلس فيه المحظور, یعنی ایسی مجلس میں شرکت جائز نہیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو. نمبر 14, ہر خلیفہ یہ سمجھ لے کہ خلافت بوجہ استعداد نہیں دی گئی بلکہ برائے استعداد دی گئی ہے. یعنی سمجھے کہ یہ خلافت جو ہے یہ میری قابلیت کی وجہ سے نہیں دی گئی کہ میں اس کا اہل ہوں, بلکہ اس لیے دی گئی ہے کہ میرے اندر وہ قابلیت پیدا ہو جائے. بعض لوگوں کی اصلاح خلافت پر موقوف ہوتی ہے, اسی وجہ سے شیخ خلافت دے دیتا ہے. اس طرح مستقبل کی صلاحیتوں کی امید پر میزان پڑھنے والے کو مولوی صاحب کہہ دیا جاتا ہے. یعنی جو شروع کی کتابیں پڑھ رہا ہے میزان من شعیب, تو اس کو کہتے ہیں مولوی صاحب آگے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے. اسی طرح سمجھے کہ مجھے جو خلیفہ بنایا گیا ہے اسی حوصلہ افزائی کے لیے ہے. غیب کا علم صرف اللہ کو ہے, میں تو صرف ظاہری حالت دیکھ کر اللہ تعالی پر نظر رکھتے ہوئے, حضرت فرماتے ہیں غیب کا علم صرف اللہ کو ہے, میں تو صرف ظاہری حالت کو دیکھ کر اللہ تعالی پر نظر رکھتے ہوئے خلافت دیتا ہوں, اور اللہ تعالی سے روزانہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس کو بھی میں نے اجازت دی ہے آپ اس کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنائیے اور اخلاص نصیب فرما کر اس سے خوب کام لیجئے. آمین. اور صاحب نسبت لازمہ بھی بنائیے اور صاحب نسبت متعدیہ بھی بنائیے, یعنی ایسی نسبت جو اس کو خود حاصل ہو وہ نسبت لازمہ کہلاتی ہے, کہ اس کو اور ایسی ہو وہی نسبت اور تعلق اور محبت اللہ ایسا ہو کہ وہ دوسروں میں بھی منتقل کر دے, پھیلا سکے, دوسرے بھی اس سے متاثر ہوں. اور یا صدیقین کی منتہا تک پہنچائیے, آ جائے گی نہ میری رائے گاں تو سے ہے فریاد اے رب جہاں. اور الحمدللہ میں اپنی آہزاری کے ثمرات دیکھ رہا ہوں. نمبر 16, کوئی خلیفہ خود کو اہم شخصیت سمجھ کر عام مسلمانوں کو حقیر نہ سمجھے, بلکہ گناہگار مسلمانوں کے بارے میں یہ سوچے کہ ممکن ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا عمل ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہو اور قیامت کے دن اس کی معافی ہو جائے, اور ممکن ہے میری کوئی ایسی غلطی اور گناہ ہو جس کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جائیں. بس اس استعمال کو سوچا کرے اور ڈرتا رہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے, اس لیے ڈرتا رہے. گناہوں سے روکنا واجب ہے لیکن گناہگار کو حقیر سمجھنا حرام ہے. گناہوں سے روکنا واجب ہے لیکن گناہگار کو حقیر سمجھنا حرام ہے. اور کافروں کے حق میں سوچے کہ ممکن ہے اس کو موت سے قبل ایمان نصیب ہو جائے اور اپنے برے خاتمے کا خوف کرے, اسی طرح اس مقبل سے بچ جائے گا انشاءاللہ تعالی. ہر خلیفہ کے لیے یہ مراقبہ ضروری ہے, خاص طور پر خلفاء کے لیے جو اہل علم ہیں. نمبر 17, ریاکاری, یعنی دکھاوا وہ ہے کہ کسی عمل کو لوگوں کو دکھانے اور ان کو اپنا معتقد بنانے کے لیے کرے. اگر یہ نیت نہ ہو اور لوگوں پر ظاہر ہو جائے تو یہ اخلاص کے منافی, یعنی اخلاص کے خلاف نہیں ہے. اگر اس کی نیت نہیں تھی دکھاوا کرنے کی لیکن ظاہر ہو گئی تو یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے. شیخ کے سامنے عمدہ عمل کرنے کو بھی اخلاص میں شمار کیا گیا ہے, کیونکہ شیخ سے تعلق کا مقصد اللہ تعالی تک پہنچنا ہے. جس نے شیخ کا دل خوش کرنے کے لیے عمدہ نماز پڑھی یا عمدہ تلاوت کی تو یہ بھی اللہ ہی کے لیے شمار ہوگی. اس کی دلیل حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی رات کو نماز تہجد میں تلاوت کر رہے تھے, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے. صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی کہ تم نے بہت عمدہ تلاوت کی, تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں تو میں اور زیادہ خوش الحانی کے ساتھ پڑھتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے. ان سے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے سنانے کے لیے اچھا پڑھنا اخلاص کے خلاف ہے, کیونکہ نبی کسی بات پہ جو کوئی منکر ہو یا کوئی گناہ کی بات اس پہ خاموش نہیں رہ سکتا ہے. آپ کا سکوت اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی جائز ہے, ورنہ آپ روک دیتے ہوں گے کہ تم یہ کیوں کہہ رہے ہو, اللہ کے لیے پڑھتا میرے لیے کیوں پڑھا. جن لوگوں نے شیخ کی زیادہ صحبت اٹھائی ہے ان کو اتنا ہی زیادہ فیض ملا ہے اور آگے ان کا فیض بھی زیادہ ہوگا. نمبر 9-19, ہر اچھی صفت اور خوبی کو اللہ تعالی کی طرف منسوب کرے, اپنا کمال نہ سمجھے, اپنے اعمال کو اور اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھے. یہ کافروں کا طریقہ ہے کہ وہ خود کو اچھا سمجھتے ہیں. نمبر 20, جس کو خلافت دی ہے اگر وہ دین کا کام نہ کرے تو اس کا تعلق میں اللہ دن بدن کمزور ہوتا چلا جائے گا. اور اگر کوئی خلیفہ یوں کہے کہ میرے اندر صلاحیت نہیں ہے تو سمجھ لو کہ تمہاری صلاحیت دے کر میں نے خلافت نہیں دی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے خلافت دی ہے. کیونکہ جو شخص یہ کہے کہ میری صلاحیت پر خلافت ملی ہے تو وہ خود کو نیک سمجھ رہا ہے, جبکہ نیک بننا تو فرض ہے لیکن خود کو نیک سمجھنا حرام ہے. ہمیشہ یوں سمجھے کہ میری اصلاح نہیں ہو رہی تھی, اس وجہ سے شیخ نے خلافت دے دی تاکہ میں اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جاؤں. نمبر 21, شیخ بننے کے بعد اپنے شیخ کی مجلس کی حاضری نہ چھوڑے اور خود کو اپنے شیخ سے مستغنی نہ سمجھے. نمبر 22, مجلس کا وقت متعین کر کے اس وقت کتاب پڑھنے کا معمول بنائے. اگر لوگوں کی توجہ نہ ہو اور حاضرین کم ہو یا شروع میں کوئی نہ ہو تو پرواہ نہ کرے, بلکہ سنت کے مطابق کام کرے اور خود تقویٰ کے ساتھ رہے. قلوب کو متوجہ کرنا اللہ تعالی ہی کا کام ہے. نمبر 23, اگر کوئی شخص مذاق اڑائے یا تانا دے یا ستائے یا ماضی کی کوئی خطا یاد دلائے تو اس کی فکر میں نہ پڑے, بلکہ اللہ تعالیٰ پر نظر رکھے اور ستانے والوں کے بارے میں یہ سوچے کہ ان کے ستانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مجھ سے ادا ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دین کا کام کرنے کی وجہ سے بہت ستایا گیا. اپنے وعظ میں بار بار اپنے شیخ کا تذکرہ کرے اور اپنے شیخ کی باطن نام لے کر بیان کرے. جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کے سلسلے میں برکت نہیں ہوتی اور ان کے مریدین بھی ان کی قدر نہیں کرتے. اور بہت اہم بات ہے. اپنے وعظ میں بار بار اپنے شیخ کا تذکرہ کرے اور اپنے شیخ کی باتیں نام لے کر بیان کرے. جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کے سلسلے میں برکت نہیں ہوتی, ان کے مریدین بھی ان کی قدر نہیں کرتے. نمبر 25, اس بات کو بار بار بیان کرے کہ میں کچھ نہیں تھا, شیخ کی برکت سے یہ علوم حاصل ہوئے اور آج جو لوگ مجھ سے استفادہ کرتے ہیں اور میری طرف رجوع کرتے ہیں اور اکرام کرتے ہیں, یہ سب اللہ تعالی کا فضل ہے جو شیخ کی برکت سے ملا ہے. سبحان اللہ. نمبر 26, لوگوں کی زبان سے اپنی تعریف سن کر خود کو بڑا نہ سمجھے بلکہ اچھی طرح سمجھ لے کہ بندوں کی تعریف سے بندے کی قیمت نہیں بڑھتی, بلکہ جب مولا تعریف کرے تو قیمت بڑھتی ہے. جب اللہ تعالیٰ میدان حشر میں فرما دیں کہ اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں, تب تم واقعی قیمتی ہو گئے. لہذا قیامت سے قبل اپنی قیمت خود نہ لگاؤ اور اس بات کو سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے عیوب اپنے بندوں سے چھپا رکھے ہیں, ورنہ یہ سب مجھ سے نفرت کرتے. نمبر 27, اپنے معاصرین میں سے کسی کی دینی خدمات اور لوگوں میں مقبولیت دیکھ کر اگر دل میں حسد محسوس ہو تو یوں دعا کرے کہ اللہ اس کو مزید ترقی عطا فرما اور اس کو اپنا ولی بنا لے اور قطب کا مرتبہ عطا فرما لے. اس طرح حسد کا علاج ہو جائے گا. جو ایسی دعا کرے گا جس سے حسد ہو رہا ہو, تو نے فرمایا تھا کہ پہلے تو متکلف دعا کرے گا, پھر اس کی برکت سے نہ صرف یہ کہ اس سے حسد جاتا رہے گا بلکہ اس سے محبت بھی پیدا ہو جائے گی. کیا وزیر شبیہ بیٹھ تھک گیا ہمیں تو. اب یہ پلنگ ادھر بچھا دو میں لیٹ جاؤں تھوڑی سی. رمین شریفین کے آداب میں بننا ہو تو یہ اس کی فوٹو ہے. لو بھائی ٹرافی دے دو ان بچوں کو. چلیے.
بلکہ روزانہ صلاۃ توبہ پڑھ کر تمام چھوٹے بڑے گناہوں کی معافی مانگنے کا معمول بنا لیں اور اس کی برکت سے حق تعالی شانہ سے تعلق قوی تر ہوتا چلا جائے گا اور گناہوں سے نفرت ہو جائے گی. نمبر 4, نماز کی ادائیگی میں سستی ہرگز نہ کرے. نمبر 5, اور نامحرم اور بے پردہ عورتوں اور بیریش لڑکوں پر نظر نہ ڈالے. اس طرح
والے جن کے داڑھی بوش رہی ہو ان کو نہ دیکھے.
اور نامحرم بے پردہ عورتوں اور بیریش لڑکوں پر نظر نہ ڈالے. اس طرح قلب کی حفاظت ہوگی اور تقویٰ کا نور حاصل ہوگا. اللہ تعالی سے تعلق صحیح کرنے کے لیے ان 5 باتوں,
خریدا فروخت کرنا اور معاشرت کس طرح رہنا, کیا کیا چیز کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. حضرت کتاب لکھ دی آداب معاشرت, اس کو پڑھ لے تو پتا چلے گا کیا چیز کس طرح رہنا سہنا چاہیے.
نمبر 1, اس بات کا دھیان رکھیں کہ میری زبان سے یا میرے ہاتھ سے کسی بھی مسلمان کو اذیت نہ پہنچے. خاص طور پر گھر والوں اور قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں. نمبر 2, کسی بھی مسلمان کی تکلیف پر ہرگز خوش نہ ہوں اور کسی مسلمان کو اچھے حال میں دیکھ کر ہرگز حسد نہ کریں, بلکہ خیر و برکت کی دعا دیں. کینہ اور بغض سے اپنے دل کو پاک رکھیں. جی, پہلا نمبر, اس بات کا دھیان رکھیں کہ میری زبان سے یا میرے ہاتھ سے کسی بھی مسلمان کو اذیت نہ پہنچے. خاص طور پر گھر والوں اور قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں.
حضرت عبداللہ نے فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ ہیں گھر کے باہر ایسا مال ہوگا ان سے زیادہ خوش اخلاق کوئی نہیں ہے, لیکن جب گھر آئیں گے تو مال ہوگا فراڈ بے سامان ہے, ان سے زیادہ کوئی بد اخلاق نہیں. بیوی پر ظلم کریں گے, بچوں پر ضرور کریں گے، اور خصوصاً بیوی کو تو سخصہ وش بنا دیتے ہیں، کیونکہ آگے وہ بیوی نہیں خادمہ ہے، تو فرمایا کہ وہ خادمہ نہیں رفیقہ حیات ہے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ مت کرو ورنہ اس کے دل سے پھر محبت نکل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بھی سبب ہے، اللہ تعالیٰ نے تو سفارش فرمائی عاشرو ہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو. اس صحبت کا، حضرت والا کی صحبت کا اثر تھا کہ بڑے بڑے بد اخلاق ایسے بدل گئے کہ جیسے کوئی خرابی نہیں تھی. ایک صاحب خود بتا رہے تھے کہ مجھ میں بہت غصہ تھا، بیوی کو میں بہت ڈانٹ ڈپٹ کیا کرتا تھا، تو پھر حضرت سے تعلق ہو گیا تو وہ اصلاح ہو گئی، بالکل بدل گئے. تو اس کے بعد وہ کہنے ایک دفعہ بھی آیا، پھر اکثر کچھ نہ کچھ پھر ہمت بڑھ گئی اس کی، وہ کچھ سناتی رہتی تھی. ایک دفعہ وہ آیا آفس سے واپس آئے تو اس کہہ رہے مجھے ڈھائی گھنٹے تک اس نے، اس کی زبان خاموش نہیں ہو رہی تھی، ڈھائی گھنٹے تک مجھے سناتی رہی، میں سنتا رہا. آخر میں میں نے کہا کہ اگر مجھ سے میرا تعلق حضرت والا سے نہ ہوتا تو چھپکری کی طرح تجھے اس دیوار سے چھپکا دیتا. اس نے کہا کہ ہاں یہی بات ہے، آپ پہلے کچھ اور تھے اب کچھ اور ہو گئے، اور اپنی سہیلیوں سے بھی کہا کرتی تھی کہ ان کے شیخ بڑے اللہ والے ہیں، ان کے پاس اپنے شوہروں کو بھیجو. ایسی ساؤتھ افریقہ میں بھی یہی ہوا، وہاں کے علماء تک جو تھے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، ڈانٹ ڈپٹ سختی کا معاملہ کچھ ہو نہیں. حضرت والا تو جہاں بھی تشریف لے جاتے تھے، ساؤتھ افریقہ کا پہلا سفر ہوا تھا وہ، مولانا مفتی حسین بھیا صاحب کے یہاں قیام تھا، بڑے بڑے علماء آئے ہوئے تھے. تو حضرت کا اکثر مضمون تو یہ بدرضی حسن مجازی عشق مجازی کا رد تھا، اس کے خلاف حضرت بولتے تھے. لیکن اس دن عجیب بات ہوئی، حضرت کو کچھ خبر نہیں تھی، حضرت نے بیویوں کے حقوق پہ بیان فرمایا، ڈیڑھ گھنٹے تک حضرت نے بیویوں کے حقوق پہ بیان کیا کہ بیویوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، ان کے ساتھ سختی سے پیش آنا انتہائی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے. عاشروہن بالمعروف. پھر ایک نئی بات کو واقعی علماء نے لکھا، بعد میں کہ معلوم بھی نہیں تھی، کہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کو کچھ ماہانہ خرچہ دے دیا کرو. مطلب کسی کی آمدنی 10,000 روپے ہے تو 500 روپے دے دی اس کو، یا جتنی اس کی حیثیت ہے اسی سال. یہ نہیں کہ تنخواہ تو 1,00,000 ہے اور بیوی کو 500 روپے دے رہا ہے، اس کو اسی حساب سے، اور پھر اس کا کوئی حساب بھی نہ لو، وہ اس کو دے دو جیسے کہ وہ جہاں چاہے خرچ کرے. اس کے گھر اس کے بھانجے بھتیجے آتے رہتے ہیں، اس کو کھلا پلا دے، جو کچھ بھی کرے اس کا حساب نہ لو کہ ہم نے تمہیں 1,000 روپے دیے تھے، اس کا تم نے کیا کیا. تو وہاں کی علماء جب حضرت یہ بیان فرمایا تو حضرت کو کچھ خبر نہیں تھی کہ یہاں کے کیا حالات ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جس دین کا کام لیتے ہیں اس علاقے کے امراض اور اس کی جو ضرورت اصلاح کی ہوتی ہے اسے اہل اللہ کی زبان سے بیان کرا دیتے ہیں. تو وہاں کے اٹھ کے جب چلے گئے تو حضرت والا کے ایک پیر بھائی تھے مولانا سلیمان گھاچی صاحب، جب سب علماء چلے گئے تو وہ ہنسنے لگے. حضرت نے فرمایا کہ کیوں ہنس رہے ہو؟ کہنے کہ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ آپ نے یہاں کے علماء کی دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے، یہی سب سے بڑا ان کا وہ ہے کہ میری بیویوں کو بہت پریشان رکھتے ہیں. اس کے بعد صبح سے ہی حضرت والا کے پاس فون آنے لگے کہ حضرت والا ہم نے، حالانکہ وہ حضرت سے بیعت اس وقت کوئی نہیں تھا سوائے مفتی حسین بھیات کے، فورا لگے کہ حضرت ہماری آپ کی رات کی تقریر سے ہماری آنکھیں کھل گئی اور ہم نے اپنی بیویوں سے معافی مانگی ہے، اور اس کو ہم نے نہیں تو ہمیں معلوم نہیں تھا کہ خرچہ بہارا کچھ ایسا دینا چاہیے جو اس کا ذاتی خرچ ہو، اس سے پوچھے بھی نہیں کہ کیا کہاں خرچ کیا، جب اس کا علم نہیں تھا ہم نے وہ بھی بات دیا ہے، اور جو گزشتہ میں رہ گیا اس کی معافی مانگ لی ہے. پھر عبد الحمید صاحب آئے اور پھر فرمایا کہ حضرت میری مسجد میں یہی بیان کر دیجئے تاکہ لوگوں کو آپ فائدہ ہو جائے. تو پھر یہ جو بیان حقوق قدس آئے، یہ مولانا عبد الحمید صاحب کی مسجد آزاد ویر کا ہے، وہاں حضرت نے بیان فرمایا جو شائع ہو چکا ہے. پھر اس کے بعد جب شائع ہو گئے بہت سارے اس میں دھوپ بچ گئی، ایک سال کے بعد وہاں سے دو عالم آئے اور ان کا کہ حضرت آپ کی ایک بات نے ایسی اصلاح کر دی ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کو بہت آرام سے رکھتے ہیں. تو یہاں تک کہ حضرت جب وہاں موجود تھے تو ایک تبلیغی جماعت کے صاحب تھے، وہ چلے پہ جانے لگے، وہ بیوی کو بہت ستاتے تھے، تو چلتے وقت انہوں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی کہ میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے وہ مجھے معاف کر دو، اور میں اس پہ جا رہا ہوں. تو جب وہ چلے گئے تو رونے لگی، مولانا عبد الحمید صاحب کی گھر والی کو فون کیا کہ میرا شوہر تو مجھ سے کبھی معافی کیا سختی کرتا تھا، اب کی وہ معافی مانگ کے گیا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہیں وہ مر نہ جائے، کیونکہ شاید اس کو کشف ہو گیا کہ مجھے بہت آنے والی ہے، اس لیے معافی مانگا. تو وہ مولانا عبد الحمید صاحب بیوی ہنسنے لگی، کہا کہ نہیں بھائی، بات یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ وہ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ عورتوں کے حقوق پر بیان فرما رہے ہیں، یہ اسی کا اثر ہے. پھر جب یہ بہت ہو گیا تو وہاں کے پھر ایک صاحب آئے، کئی دن مہینہ بھر کے اپنی ڈیز مہینہ رہتے تھے، تو انہوں نے آ کے اس سفر میں یا اس سے اگلے سفر میں یہ کہا کہ حضرت والا یہ آپ نے حقوق النساء بیان کر دیا، حقوق الرجال بھی بیان کر، مردوں کے حقوق بھی بیان کر دیجیے، تو آپ کے بیان سے بعضی عورتیں بہت ہی بے باک ہو گئی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ صرف عورتوں کے حقوق ہے، مردوں کا کوئی حق نہیں. تو پھر حضرت نے کیا بیان فرمایا جو مردوں کے حقوق کے متعلق تھا، وہ حقوق الرجال کے نام سے شائع ہو چکا ہے، وہ یہاں سے حاصل کر سکتے. عورتیں حقوق الرجال پڑھیں اور مرد حقوق النساء پڑھیں، اور یہ نہیں کہ عورتوں نے تو حقوق النساء پڑھ کے اپنے حق مانگنے لگی اور مرد حقوق الرجال پڑھ کے اپنا حق مانگنے لگے. تو حقوق النساء مردوں کے لیے ہے اور حقوق الرجال عورتوں کے لیے. آپ پڑھیے.
نمبر دو، کسی بھی مسلمان کی تکلیف پر ہرگز خوش نہ ہوں، اور کسی مسلمان کو اچھے حال میں دیکھ کر ہرگز حسد نہ کریں، بلکہ خیر و برکت کی دعا دیں، کینہ اور بغض سے اپنے دل کو پاک رکھے.
کسی سے اگر تکلیف پہنچ جائے اور اس کو کوئی پریشانی آ جائے تو بعض نادان جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو اس نے ہمیں ستایا تھا، اللہ نے اس سے انتقام لیا، الحمدللہ. تو یہ سمجھنا انتہائی تکبر کی علامت ہے کہ آپ ایسے مقبول ہیں، اور اپنے آپ کو مقبول سمجھنے کی علامت ہے کہ میں ایسا مقبول ہوں کہ جو مجھے ستائے گا اس کے اوپر کوئی عذاب آ جائے گا. تو گویا نبیوں سے بھی بڑھ گئے، نبیوں کو ستایا گیا طائف کے بازار میں، بہت کے اسے سڑک کو دان مبارک بھی شہید ہو گئے، تو ان کے اوپر تو عذاب نہیں آیا، بہت سے ایمان لے آئے. اور یہ تو گویا کہ یہ دعویٰ سبق کرنا اور یہ سمجھنا کہ میری وجہ سے اس کو پریشانی آئی ہے، ایسا وسوسہ آئے تو استغفار کرے اور کہے کہ مجھ سے بہتر ہے، پتہ نہیں کس کے بلندی یا درجات کے لیے یہ آیا ہو، اس لیے کبھی اس سے اپنی پڑھائی پیدا نہیں ہوگی. اور نہ اگر اس طرح اس پہ جو اللہ والوں کی صحبت یافتہ نہیں ہے وہ اس میں بہت جلدی مبتلا ہو جاتے ہیں، اور صورت یافتہ بھی اگر نفس کی نگرانی نہ کرے تو وہ بھی مبتلا ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں اپنے غلاموں، اپنے نیک بندوں کے غلاموں کی اور اس کے تعلق رکھنے والوں کی.
نمبر تین، کسی کا کوئی مالی حق اپنے ذمے ہو تو ادائیگی کی فکر اور پورا اہتمام کرے، اگر وقتی طور پر انتظام نہ ہو تو مہلت طلب کر لیں.
روپیہ مالی حق والے مال کے متعلق اس کا ہو، کسی کا پیسہ قرضہ لیا یا اس کا کوئی آپ کے پاس کسی حاجت کی وجہ سے اسے کچھ مدد کر دی اور یہ کہا کہ مجھے پھر جب تمہارے پاس ہو واپس کر دینا، تو پھر اس کی فکر رکھے کہ مجھے یہ واپس کرنا ہے، کیونکہ حقوق کی بات ہے یہ، بغیر اس کے مالی حق کا خاص خیال رکھے. حقوق اللہ تو یہ کہا میں معاف ہو جاتے ہیں، جہاں بندے نے کہا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف فرما دیجئے، تو اپنے حق کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، چاہے اس سے زنا ہو جائے، بدنزی ہو جائے، غیبت ہو جائے، غیبت میں بھی معافی مانگنا ضروری ہے، اور اس طرح کی باتیں جو غیبت تو بندوں کا حق ہے اس لیے اس میں شامل نہیں ہے، لیکن یہ کسی سے کوئی ایزا پہنچ جائے، کچھ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کوئی گناہ ہو جائے، بدنزی ہو جائے، یہ اپنے کو بڑا سمجھ لے، دوسرے کو حقیر سمجھ لے، تو یہ حقوق اللہ ہے، تو اللہ سے معافی مانگنے سے سارے بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، جس میں قیمت بھی ہے، ایزا رسانی بھی ہے، کسی کو ایزا پہنچا دی، اب جب تک اس سے معافی نہیں مانگیں گے یا وہ معاف نہیں کرے گا، اس وقت تک گناہ معاف نہیں ہوگا. ہاں اگر وہ ایسی جگہ ہے کہ اسے ماضی میں کبھی اس کو کسی کو تکلیف پہنچا دی تھی یا اسی قیمت کر دی تھی، اب بہت تلاش کرتا ہے کہ وہ کہاں ہے، وہ ملتا نہیں، کوئی ایسی جگہ چلا گیا، تو حضرت نے فرمایا کہ پھر اس کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے، انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن اللہ اس کو راضی کر دے گا. لیکن اگر وہ صاحب حق موجود ہے تو اس سے اس کا حق ادا کرنا پڑے گا، مثلا پیسہ اس سے لیا ہے تو وہ ادا کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ اللہ سے معافی مانگتا رہے کہ یا اللہ، جیسے کسی نے گھڑی اٹھا لی، اس نے کہا یا اللہ یہ تو میں اس کی تو میں آپ مجھے معاف کر دیجیے، آئندہ گھڑی نہیں اٹھاؤں گا. تو یہ اس طرح نہیں معاف ہوتا ہے، بندوں کے حقوق جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت معاف نہیں، اس وقت تک معاف نہیں ہوتے. اس لیے اس کا خاص اہتمام رکھے کہ کسی کا مالی حق اس کے ذمہ نہ رہ جائے، کسی کا پیسہ لے لیا، کسی کا جائیداد پہ قبضہ کر لیا، کسی کی زمین کے اوپر ہست تجاوز کر گئے، یہ سب چیزیں جو ہے حقوق العباد ہے، مالی حق حقوق ہے، اس کا خاص اہتمام رکھے.
اور آخر میں عرض ہے کہ فضل و رحمت خداوندی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لہذا اختیار اسباب کے ساتھ روزانہ دو رکعت حاجت پڑھ کر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا کی آیت کا واسطہ دے کر حق تعالی شانہ سے اس فضل و رحمت کی الحاظ سے درخواست کیا کرے جو تزکیہ نفس کی حقیقی بنیاد ہے، اور استقامت علی الدین اور اصلاح نفس کی خوب الحاق کے ساتھ دعا کرے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. حضرت والا کا نام نامی ہے. اس کے بعد
یہ خود حضرت تحریر فرمایا تھا، آخر میں اس کا نام لکھ لیا تھا کہ صاحب جو ہے مجازیر کے لیے، اور یہ سب اصلاح نفس کا طریقے ہے، یہ خود حضرت تحریر فرمائے تھے، اس سے بھی فرما دیا تھا لکھنے کے لیے، پھر حضرت خود دیکھا اور جو مجھے فرما دیا تھا یہ بات لکھنا، بعد میں جو اس کا آسان ترین نسخہ جس کے بعد آ رہا ہے وہ لکھوا کے پھر اس بار نے اس کو دیکھا تھا. ہو گیا بس وقت، اب تو وقت کافی ہو گیا. اچھا اچھا ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو لوگ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں یا جنہوں نے اللہ جن لوگوں نے کہا ہے یا جنہوں نے کہنا چاہا ہم تک نہیں پہنچ سکی، یہ خط لکھا خط بھی نہیں پہنچا، خدا آئے اور کہہ نہ سکے یا کسی سے کہلوایا وہ بھول گیا، جس نے بھی یا اللہ دعا کی جس کے دل میں تمنا ہو اللہ اپنے فضل سے اس کے جائز مقاصد، اس کے مقاصد حسنا بھی نیک مقاصد میں اس کو کامیاب فرما. 27 شب ہے رب العالمین، ہم سب کو اپنا وہ خاص تعلق نصیب فرما جو آپ اپنے اولیاء صدیقین کو عطا فرماتے ہیں. اگر یہ مانگنا بھی ہم اس کے اہل نہیں، ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی آپ کے سامنے شرم آتی ہے کہ ہم تو اتنا قابل معافی مجرم ہیں، مگر آپ ارحم الراحمین ہیں، اپنے فضل سے ناقابل مجرم کو معاف فرما کر اپنے اس راستے پر اس منزل تک پہنچا دیجئے جہاں حضرت والا ہمیں دیکھنا چاہتے تھے. اے اللہ، حضرت والا تو چلے گئے آپ کے پاس، لیکن آپ کا فضل اور آپ کی رحمت قیامت تک باقی ہے. اے اللہ، اپنے اس رحمت کے صدقے میں اپنے پیار جو ہمارے نزدیک ہمارے کمار اقرب الیقین میں آپ کے اس وقت کے سب سے بھی پیارے بندے تھے، ان کے صدقے میں آپ ہماری دعا کو قبول فرما لیجیے اور جہاں وہ ہمیں دیکھنا چاہتے تھے وہ آپ ہمیں وہاں تک پہنچا دیجیے، اس سے پہلے ہمیں موت دے دیجیے اور خوب دین کا کام لے لیجیے اور اسے قبول فرما لیجیے، اور جو حضرت والا کے کام رہ گئے ہیں تو محفوظات اور ارشادات اور مواعظ رہ گئے ہیں، اے اللہ قیامت تک کے لیے ان کو شایع کرا دیجیے. ایک آپ ہی حضرت والا کی رائے کا نہ ہو، جیسا حضرت دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ کام مجھ سے لے لیجیے، اس ناکارہ سے لے کے ناکارہ ہوں، اس قابل بھی نہیں ہوں کہ حضرت والا کی قیمتی باتوں کو نوٹ کر سکوں، نہ اس کی اہلیت رکھتا ہوں، مگر اللہ آپ اپنے فضل سے حضرت کی دعا کے صدقے میں اس سے ایک کام لے لیجیے اور میری مغفرت کا ذریعہ بنا دیجیے، اور ہم سب کو اے اللہ مغفرت کا ذریعہ بنا دیجیے، سب کو معاف فرما دیجیے، سب کو اپنے درجات اپنے درجات عطا فرمائیے. اے اللہ، جو یہ لوگ یہاں آتے ہیں یہ صرف آپ ہی کے لیے آتے ہیں، کوئی اور غرض دنیا بھی نہیں، صرف آپ کے لیے آتے ہیں. اے اللہ، ان کی اخلاص کی برکت سے میری دعاؤں کو بھی قبول فرما لیجیے، اور حضرت والا بھی یہی مدفون ہے اللہ کے ساتھ پوری زندگی آپ نے توفیق عطا فرمائی، اگرچہ میں اس کی حضرت کی قدر نہ کر سکا، مگر آپ کا رحم الراحمین ہے، آپ نے مجھے وہاں سے حضرت والا سے دور نہیں کیا. اے اللہ، یہ آپ کا کرم ہے، بس آپ اپنے فضل سے ہم سب کو فضل خاص، جیسا حضرت والا چاہتے تھے کہ میرا ہر مرید ہر بندہ بلکہ یہاں تک کہ ہر مسلمان جس کا تو اس سے تعلق ہو یا نہ ہو، اے اللہ سب کو اولیاء صدیقین کی آخری منزل تک منتہا تک پہنچا دیجیے، اس سے پہلے یا رب العالمین موت نہ دیجیے. اے اللہ، خبر بغیر صلاحیت کے بغیر استعداد کے محض آپ کے فضل پر نگاہ کرتے ہوئے یہ آپ سے اس نعمتوں کو مانگ رہے ہیں، اے اللہ یہ بھی جو مانگا وہ بھی دے دیجیے اور جو نہ مانگا وہ بھی دے دیجیے. اے اللہ، آپ کے پیارے میرے مرشد حضرت والا اسی طرح دعا فرماتے تھے کہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجیے اور جو نہیں مانگا وہ بھی دے دیجیے. اے اللہ، اپنے پیاروں کی باتیں اور انداز دعا پسندہ جو درخواست آپ کو پسند ہے اے اللہ اسی کو نقل کرتا ہوں، نقل ارشادات مرشد بھی قلم. ہم چوبردومی کنت بوزی نہ ہم بس اللہ جیسے میں اپنے مرشد کی باتیں نقل کرتا ہوں، بس جیسے کہ اس بندر کی طرح جیسا آدمی کو کرتا ہوا دیکھتا ہے ویسی اس کی نقل کر لیتا ہے. نقل کی برکت سے لے کر کیا عجب، اصل کی برکت سے لے کر کیا عجب، نقل سے بھی ہو وہی فیض عطم. اللہ تعالیٰ کے فضل اصل جو آپ کے خاص بندے دعا فرماتے تھے، جو ارشادات فرماتے تھے وہ اصل ہے، تو اس کی برکت سے کیا عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے میں ان کی پیاری باتوں کے اور پاکیزہ باتوں کے اور مقبول باتوں کے جو آپ نے مقبول فرمائی ہو، اے رب العالمین ہماری دعاؤں کو بھی ان کے صدقے میں قبول فرما لیجیے، اور ہمارے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے. یا اللہ مجھے بھی اور ہمارے تمام احباب کو بھی اور ہر مسلمان کو بھی محروم نہ فرمائیے، اے اللہ کافروں کو بھی پر بھی فضل فرما دے اور ان کو ایمان کی دولت نہ فرما دے. اے اللہ وہ بھی آپ کے بندے ہیں اگرچہ نالائق ہیں، اے اللہ ان کی نالائقی کو دور فرما کر توفیق توبہ دے کر ایمان نصیب فرما دیجیے، اور اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے. آخری سال اپنے ہم سے فرما دیجیے، فرماتے تھے اللہ آپ سے دعا فرماتے تھے کہ بس ہماری منتہا یہ ہے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، بس آپ ہم سے راضی ہو جائیے. آپ راضی ہو گئے تو پھر سارا عالم ہمارا ہے، دونوں جہان ہمارے ہیں. یہ آپ دونوں جہان کے مالک ہیں. اللہ حضرت والا کی درجات کو بلند فرما اور جو کچھ یہاں کام ہو رہا ہے اسے قبول فرما کر حضرت والا کے یہ صدقہ جاریہ بنا دے، اور میری ہماری سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے حضرت والا کے صدقے میں. اے اللہ جو کچھ مانگا یا مانگنے سے رہ گیا بغیر مانگے عطا فرما دیجیے. آپ ارحم الراحمین ہیں میرے رب. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ. یا اللہ شب قدر کی 27ویں شب ہے، جس کے بارے میں اکثر علماء کا ایک بار ہے کہ اس رات میں شب قدر کا زیادہ امکان ہے. اے اللہ 27ویں شب کی برکت سے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو، ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو، اور ٹوٹے پھوٹے جو یہاں کتاب سنائی گئی، اے اللہ اس اپنے فضل سے اسے قبول فرما لیجیے. اور جو اپنے اندر کوئی چیز چھپی ہوئی ہو، آپ کے علاوہ کوئی چیز اس کے اندر چھپی ہوئی ہو جو بے جا یا تکبر اور دکھاوا کہ کوئی ذرہ بھی چھپا ہوا ہو ہمیں اس کا احساس نہ ہو، اے اللہ اس کو پاک فرما کے قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہم تو گندے ہیں، آپ پاک ہیں سبحان اللہ. اے اللہ ہمیں بھی پاکی عطا فرما دیجئے اور قبول فرما لیجئے. جس طرح مہربان ڈاکٹر پتھری اگر ہوتی ہے تو وہ آپریشن نکال دیتا ہے، اے اللہ تعالیٰ ایسی ہمارے اندر اخلاق رذیلہ کی جو پتھریاں ہوں ان کو بھی اپنے فضل سے نکال دیجئے، اور بغیر تکلیف کے نکال دیجئے، آسانی سے نکال دیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، راضی ہو جائیے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سلام تو کر لیا تھا، بس اب جس ختم ہوتی ہے انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری بہت بہترین پڑھا کر آپ نے نہیں دیوان آیا، میں تو بہت دیر تک ستا رہا، اس کے بعد اسی دیکھ لیے چلا گیا. مگر آباد بھابھی آ رہی تھوڑی تھوڑی، وہ قاسم کو بھی بہت پسند آیا، وہ آپ کا جو بھی پڑھتے ہیں اس کو بہت پسند آتا ہے، اور بھی میرے کلام میں ضرور کی شان میں ہے جو آپ کے جس کا پڑھ سکے وہ اس پہ سے یاد کر لیجیے، دیکھ کے اس کو پڑھ لیجیے.